کہ نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے. ہمیں سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اپنی زندگی میں, اور نماز پڑھنے کا حق ادا فرمایا ہے, اور صحابہ کو تعلیم بھی دی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, اور عملی طریقے سے دکھا کے صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ یہ شرف ہے صحابہ کا رضی اللہ عنہم اجمعین کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور عبادت کرتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نبوی کہ عملی طریقہ کیا ابھی بتایا. اس سے پہلے پانچ منٹ میں میں مقدمے کے طور پر ایک اہم بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ اختلاف کریں گے اور کہیں گے نہیں ہمارا طریقہ بھی تو ٹھیک ہے, آپ کا طریقہ کیوں ٹھیک ہمارا کیوں غلط ہے. اس لیے مقدمے کے طور پر ایک علمی بات میں یعنی گزارش کرتا ہوں بھائیوں سے کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے ذمے جو کام ہے, ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں, ہمارے ذمے جو کام ہم نے اتباع سنت. دیکھیں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے لا الہ الا اللہ ہے, اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد رسول اللہ, یہ ہم سے تقاضے کلمہ توحید کا. عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے, الحمدللہ مسلمان جب نماز پڑھتے اللہ کی نماز پڑھتے اخلاص ہے, لیکن کیا اتباع سنت اس میں شامل ہے کہ نہیں, کلمہ کا دوسرا حصہ اس میں شامل ہے کہ نہیں. اور یہ بھی یقینی بات ہے اس میں سب کا اتفاق ہے کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اتباع سنت کے طریقے سے نماز پڑھے, اتباع سنت کرتے ہوئے نماز پڑھے, مسنون طریقے سے نماز پڑھے, ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے, اس پر سب کا اتفاق ہے. اور اس کا حق ادا کیا ہے سلف صالحین نے. سلف صالحین سے مراد گزرے ہوئے ہمارے اچھے لوگ, صحابہ ہیں, تابعین ہیں, اتباع التابعین ہیں, اور ان کی اتباع کرنے والے ہیں. صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے, اور اس نماز کے طریقوں کو محفوظ کر دیا اپنے قول میں اور اپنے فعل میں. خود بھی نماز ویسے پڑھتے تھے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے, اسے محفوظ کیا عملی طریقے سے, اور قول سے بھی, قول سے انہیں اپنے شاگردوں کو بتایا ہے, ان کے شاگردوں آگے اپنے شاگردوں کو بتایا ہے. اور اسی طریقے سے محدثین نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز محفوظ کر دیا ہے. اور آج حدیث کی کتابوں میں کتاب الصلاۃ پورا چیپٹر ہے نماز کے تعلق سے, کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ, سب میں آپ کتاب الصلاۃ ملے گا. اس سب سے زیادہ ابواب ہے جو کتاب الصلاۃ کے تقریباً حج سے بھی زیادہ ہیں, روزے سے زیادہ, اور باقی جتنے بھی چیپٹرز ہیں ارکان اسلام کی دیگر جو شرعی امور ہیں, سب سے زیادہ جو ہے وہ کتاب الصلاۃ آپ کو نظر آئے گا. سلف صالحین, صحابہ, تابعین, اتباع التابعین. اتباع التابعین میں سے چار امام بھی ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اور یہ بھی یعنی یقینی بات ہے سب اماموں نے, چاہے چار فقہا ہو یا دیگر فقہا یا محدثین, سلف صالحین میں سے جتنی بھی ہیں, سب نے ہمارا ایمان ہے, سب نے جد و جہد کی اور کوشش کی ہے کہ نماز کا طریقہ جو نبوی طریقہ ہو, سنت کے مطابق نماز پڑھیں, خود بھی اور اپنے شاگردوں کو بھی یہی تعلیم دینا چاہیے, جیسے کہ شریعت کی دیگر امور میں بھی وہ یعنی یہی سوچتے تھے, یہی کرتے تھے. ہم موضوع ہمارا نماز, تو نماز کی ہم بات کر رہے ہیں. اور یقیناً نماز کے لیے جو انہوں نے علمی مادہ اکٹھا کیا, جو حدیث اکٹھے کیے, ان پر عمل کرنا بھی چاہا. کوئی ممکن نہیں ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو لے لے, امام مالک یا دیگر امہ کو لے لے کہ حدیث میری حدیث کو ریجیکٹ کر دیا, یہ ممکن نہیں, ناممکن ہے. یہ دشمن, دین کے دشمن نہیں تھے, یہ ہمارے سلف صالحین میں سے ہیں, ہم سب کے قدر احترام کرتے ہیں, اور ان کے جو حق والے اس کو لیتے بھی ہیں, چاہے قول امام مالک کی زبان سے نکلے, امام ابو حنیفہ کی زبان سے نکلے, یا کسی بھی امام سے حق بات نکلے, جو قرآن سنت کے مطابق ہے وہ ہمارے سارا آنکھوں پہ ہے, جو مخالف ہے ہم احترام کے دائرے میں رہ کے اس کو رد کر دیتے ہیں, اس لیے نہیں کہ اس کا قول, بلکہ اس لیے کہ قرآن و سنت کے مخالف ہے. اس میں میرا خیال کوئی مسلمان آپ سے اختلاف نہیں کرے گا, یہ مسلمات میں سے ہے. پھر سوال یہ ہے کہ پھر اختلاف کیوں ہے نمازوں میں؟ آپ کچھ لوگ مجھے کہ ہم آپ سے سنتے ہیں کہ حنفی نماز ہے, شافعی نماز ہے, مالکی نماز, یہ حنبلی نماز ہے, اور بعض نے یہ کہا کہ آپ بھی تو حنبلی نماز پڑھتے ہیں, آپ کون سی کوئی نبوی نماز پڑھتے ہیں, آپ ہمیں منع کرتے ہیں حنفی نماز سے, خود حنبلی نماز پڑھتے ہیں, تو آج پتہ چلے گا حنبلی نماز ہے یا نبوی نماز ہے یا کون سی نماز صحیح ہے اور کس میں کچھ غلط ہے. لیکن پہلے اس بات کو اچھی طرح جان لیں, چاروں امام ہو یا محدثین ہو, سلف سامز کوئی بھی جو ہمارے اہل سنت جماعت کے جو علماء ہیں, کوئی بھی حق کی مخالفت کرنا نہیں چاہے گا, سب حق پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, حق کو قبول کرتے ہیں. اور ان کی زبانی اپنے شاگردوں کو کئی مرتبہ, یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے, امام شافعی سے اور دیگر امہ سے, محدثین سے بھی یہ بات ثابت ہے, فرماتے تھے صح الحدیث فہو مذہبی, جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اس سے آپ کو کیا پیغام ملتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ امام کو حدیث پہنچی ہے اور اسے چھوڑ دیا ہے اور صرف اپنی رائے کو مقدم کیا ہے؟ ناممکن ہے. اگر یہ تو اہل بدعت کا طریقہ ہے کہ حق کی مخالفت کرتے ہیں جان بوجھ کے کرتے ہیں, اہل سنت جماعت کے علماء کا ہرگز یہ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اور کئی لوگوں کو, یعنی بعض لوگوں کو مغالطہ بھی ہوا ہے, یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے دین کو توڑا ہے اور بدعت سے کام لیا ہے, رائے سے کام لیا ہے ادھر, سب غلط ہے. یہ مغالطہ بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے. امام محدثین اور ہمارے جو فقہا اہل سنت جماعت سے جن کا تعلق ہے انہوں نے ہمیشہ خیر چاہا ہے. ہاں کہیں پہ کوئی غلطی ہو گئی ہے, بشر ہے, معصوم. دیکھا ہمارا ایمان یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے, صحابہ بھی معصوم نہیں ہے, عصمت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے, یہ سب مسلمات ہیں. یعنی جتنے بھی فقہ مذاہب ہیں سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن عجب بات یہ کہ بعض لوگ تھوڑے سے آگے چلے جاتے ہیں اور تقلید کا رخ اپنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہمارے امام کا قول وہ ہمارا دین ہے, جبکہ امام نے خود اپنے آپ کو اس سے بری کیا تھا. صح الحدیث فہو مذہبی, حدیث اصل بات ہے, حدیث صحیح ثابت ہوگی میرا مذہب یہ حدیث ہے. الغرض تو پھر یہ فرق کیوں ہے؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نماز کی ابتدا کوئی یوں شروع کرتا ہے, کوئی یوں شروع کرتا ہے, کوئی یوں ہاتھ رکھتا ہے, کوئی یوں کہتا ہے, کوئی تھوڑا سا اوپر کرتا ہے, ان میں سے صحیح کون ہے؟ اچھا رکوع میں دیکھ لیں آپ, کوئی رکوع کرتا ہے کسی کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں, کسی کی تھوڑا سا کمر اوپر ہوتی ہے, صرف ہاتھ یوں ٹکے ہوتے ہیں, کوئی ہاتھ یوں رکھتا ہے رکوع میں, کوئی زیادہ جھکا ہوتا ہے بالکل یوں نیچے جھکا ہوتا ہے, کوئی بالکل کسی کمر ہموار ہوتی ہے. یہ اختلاف ہمیں روزانہ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اچھا ان میں سے کیا سب صحیح ہیں؟ نہیں, سب صحیح نہیں ہو سکتے, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھی وہ ایک ہی طریقے کی نماز پڑھی. یعنی رکوع کا طریقہ ایک تھا, سجدے کا طریقہ ایک تھا, یعنی کبھی کمر اوپر کبھی کمر نیچے کبھی نہیں, یہ نہیں تھا, طریقہ ایک تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہوا کیا, پھر اختلاف کیوں ہوا اور کس طرح قسم کے؟ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ حنفی نماز وہ شافعی نماز ہے. ہوا یہ, پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کی مخالفت نہیں چاہی, سنت پہ عمل کرنا چاہا ہے. لیکن سوال یہ ہے, اب دیکھیں صحابہ نے براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ سے تابعین نے اس علم کو محفوظ کیا ہے, اپنے آپ اسے نہیں دیکھا لیکن جیسے کہ ڈسکرائب کیا ہے صحابہ نے ان کو نماز نبوی اور خود بھی پڑھی تو تابعین نے بھی دیکھی ہے, پھر اتباع تابعین نے بھی اس طریقے سے. جس عالم کو جس امام کو یہ حدیث مل گئی ہے اس نے حدیث پہ عمل کیا ہے, جس کو نہیں ملی اس نے اجتہاد سے کام لیا ہے. دیکھ عالم اجتہاد نہیں کرے گا, مجتہد تو کون اجتہاد کرے گا, کیا جاہل لوگ کریں گے؟ اب عمل تو کرنا ہے, علم کی روشنی تو عمل کیا اس کے مطابق ہے, حدیث مطابق کیا ہے. اچھا حدیث نہیں ملی اجتہاد کرنا ہے, اچھا حدیث ملی لیکن صحیح ثابت نہیں ہے, سند میں اختلاف ہے یا کسی راوی پر جرح کسی نے کی ہے تو ضعیف شہری ضعیف حدیث عمل کرنا جائز نہیں ہے. اب اس میں اختلاف ہوا, ایک امام کہتے حدیث صحیح, دوسرا کہتے ضعیف ہے. پھر محدثین نے قواعد رکھے تاکہ معاملہ آسان ہو جائے. دیکھیں ہر سائنس میں اصول ہے, علم حدیث کی بھی اصول ہے. اس میں ایک دو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقات کی مخالفت کرتا ہے, سب ثقہ ہیں, ثقہ راوی ہے اپنے سے زیادہ ثقات راوی کی مخالفت کرتا ہے اور دونوں کے طریقے میں فرق ہے, کس کی مانی جائے گی؟ ایک ثقہ راوی کی مانی جائے گی یا جو زیادہ تعداد میں ثقہ راویوں کی مانی جائے گی؟ اصول کیا ہے محدثین کا اور کامن سینس بھی کیا ہے اس میں کہ جو زیادہ ثقات ہیں ان سے غلطی کا اندیشہ کم ہے یا زیادہ ہے؟ کم ہے. اور ایک جو ثقہ راوی ہے جبکہ معصوم نہیں اس میں غلطی کا اندیشہ زیادہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے اصول یہ کہتا ہے علم حدیث کا کہ یہ جو ثقات ہیں ان کی روایت مقدم کیا جائے گا, ان کی روایت محفوظ ہوگی اور ایک ثقہ راوی کی مخالفت کی روایت جو یہ شاذ روایت سمجھی جائے گی. اس کا قول شاذ قول ضعیف ہوتا ہے، اگرچہ خود راوی ثقہ ہے لیکن اس کی یہ قول یہ روایت شاذ سمجھی جاتی ہے. تو اصول ہمارے پاس ہے، صحیح الحدیث و مذہبی، صحیح حدیث ہونی چاہیے، ضعیف چھوڑ دیں گے، اور اگر کوئی ثقہ راوی یا کوئی امام بات کرتے ہیں اور جو کثرت میں ثقات ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کے قول کو ترجیح دی جائے گی. اب جو اختلاف ہے نماز کا ہمارا، وہ اس چیز کا مجموعہ ہے، کہیں پہ حدیث ملی نہیں ہے، کہیں پہ ضعیف حدیث پہ کام کیا جا رہا ہے، کہیں پہ حدیث تو ملی ہے لیکن اس امام کے نزدیک صحیح ہے جبکہ دیگر محدثین کے اصول کے مطابق وہ ضعیف ہے، یا یہ ایک امام کا قول ہے باقی امام نے اس کی مخالفت کی ہے جو ثقات ہیں، تو پھر یہ مجموعہ ہمارے سامنے آیا، کسی نے اس طریقے کو لیا، کسی نے اس طریقے کو لیا. ہمارے ذمہ جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، جو ان چار اماموں سے پہلے کا طریقہ تھا. دیکھیں جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا نہیں ہوئے تھے کیا لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نماز تھی کہ نہیں؟ وہ اقیم الصلاۃ کیسے تھا اس زمانے میں؟ جب چار امام نہیں تھے تو نماز کیسے پڑھی جاتی تھی؟ ہمارا موضوع یہی ہے، ہم وہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں جو ان اماموں سے پہلے تھی، اور یقیناً امام کو اگر یہ حدیث مل جاتی، یہ طریقہ مل جاتا، تو یقیناً وہ اس طریقے کو اپناتے. تو آئیے دیکھتے ہیں نماز نبوی کا عملی طریقہ. انشاءاللہ ہر بات پہ دلیل کی روشنی بات بیان کریں گے، اور کوشش کروں گا کہ ہمارے ساتھ میں سے کون متقوع ہے. ہمارے بھائی نے ایک یعنی گزارش کی تھی، اللہ کو جزائے خیر دے، اور ان کی یعنی مشورے پر آج کے درس ہے، کوٹ کے کھڑا ہو جائے گا، اور کیونکہ نظریاتی طریقہ تو ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، اب عملی طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے نماز نبوی کا طریقہ کیا ہے. میں چاہتا ہوں ایک ساتھی ہمارے یہاں پہ کھڑے ہو جائے، بارک اللہ فیک، آ جائے آپ، ذرا ادھر آ جائے، اور جو ساتھی دور ذرا قریب آ جائے، بارک اللہ فیک، تاکہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے. بارک اللہ فیک، قریب آ جائیں، آپ یہاں پہ آ جائیں سامنے، کیا ادھر ٹھیک ہے یا ادھر سامنے ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ ادھر ٹھیک ہے، اچھا. نماز نبوی کا مسنون طریقہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تکبیر تحریم سے لے کے سلام پھیرنے تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے. سب سے پہلے نماز کے لیے جو کام کرنے وہ کیا ہے؟ نیت ہے، اور نیت ہمیشہ دل سے ہوتی ہے، نیت زبان سے نہیں ہوتی، اور کئی لوگ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں، زبان سے نیت کرتے ہیں، جبکہ انما الاعمال بالنیات، اور نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. دل سے نیت کرنے سے بخاری کی روایت میں انما الاعمال بالنیات، وہ نماز بھی اعمال میں سے عمل ہے، تو دل سے نیت کرنی ہے نماز کی، نماز سے پہلے، اور پھر قبلے کی رخ کی طرف رخ کر رہا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اقام، قیام کی حالت ہے، اذا قمت الى الصلاه، صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. تو القیام مع القدره، صحیح بخاری کی روایت میں صلی قائما فلم تستطع فقائم فلم تستطع فعلى جم، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے، نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے. انشاءاللہ کسی اگلے درس میں بیٹھ کے کرسی پہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور لیٹ کے بھی کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، مریض کی نماز بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو یہاں پر ابھی چار چیزیں آ گئی ہیں، سب صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہیں. نیت کرنی ہے، نمبر دو قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے، نمبر تین قیام کی حالت میں کھڑے ہونا ہے، اب نمبر چار کیا کرنا ہے؟ تکبیرہ تحریمہ پڑھنی ہے. تکبیرہ تحریمہ ہے جی، یہ کھڑے ہو، القیام، القیام مع القدرہ، سیدھا کیا چیز؟ ہاں دو کے بتائیں گے، جب نماز باجماعت ہو تو اس کا بتائیں گے انشاءاللہ. جی ہاں، اچھا کہاں پہ وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ؟ دوسرا شخص کھڑا ہونا چاہتا ہے تو آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور دیکھیں کہ پاؤں سے پاؤں ملا لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں، چاہے نماز باجماعت کا بھی تک پتہ چل جائے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسے بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیا کرتے تھے، کندھے سے کندھا ملا لیا کرتے تھے. پاؤں سیدھا کرنا ہے، اور پاؤں کو رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور دونوں پاؤں جو ہے پاؤں سے ملے ہیں. اچھا جو برابر کرنا وہ ایڑی کرنی ہے، بعض لوگ جو انگوٹھے انگوٹھے برابر کرتے ہیں، جو ایڑی ہے وہ برابر ہونی چاہیے، اور صف اس طریقے سے، کیونکہ کندھا بھی ملانا ہے. حدیث میں دو چیزیں آئی ہیں، ایڑی بھی آیا ہے اور کندھا بھی آیا ہے. تو کس طرح کندھا کیسے مل سکتا ہے؟ اگر آپ کا پاؤں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کسی کا پاؤں چھوٹا کسی بڑا ہوتا ہے تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو پاؤں کا اگلا حصہ باقی پاؤں کا جو پچھلا حصہ ہے عقب جو ہے اس کو برابر کریں تاکہ کندھا برابر ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اب تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، فکبر سے بخاری میں آیا ہے، اور دونوں ہاتھ جو ہے کندھے تک اٹھانے ہیں، حذو المنکبین یا تھوڑا سا اوپر حذو الاذنین. بعض لوگ اذنین کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ خلاف سنت طریقہ ہے، یہ طریقہ درست نہیں، نہ یہ طریقہ درست ہے۔ حضر منقبین سے بخاری کی روایت میں یہ آیا ہے، منقبین کسے کہتے ہیں؟ کندھے کو، یہ کندھے کے برابر یا من تھوڑا سا اوپر اذنین، اللہ اکبر کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہاں، پھر سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھنا ہے، اور اس کے تین طریقے ہیں، مسنون طریقے جو ہیں، دکھائے مجھے۔ پہلا طریقہ، ہاں تین طریقے ہیں۔ نسائی کی روایت میں دو احادیث ہیں، نسائی میں پہلی روایت ہے کہ یہ جو ہتھیلی، ہتھیلی پہ رکھنی ہے، اور رسخ کہتے ہیں ہتھیلی کے جوڑ کو، اور ساعد کہتے ہیں جو پہلا حصہ ہاتھ کا، یہ ہاتھ ہے سینے پہ رکھنا ہے، اور پھر ہتھیلی کو ہتھیلی پہ یہاں پہ، اور پھر جوڑ پہ اور آگے، یہ ایک ہی طریقے سے نسائی میں آیا ہے۔ اور علامہ الربانی نے صحیح فرمایا، جتنی میں متفق علیہ بخاری مسلم کے علاوہ بات کروں گا میں، تو علامہ الربانی اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے۔ یہ دوسرا جو نسائی میں روایت آئی ہے کہ یقبض احیانا، یقبض یوں پکڑ لیتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ مزہ سلم۔ تیسرا طریقہ جو صحیح بخاری میں آیا ہے کہ یہ ہتھیلی جو ہے آگے کر لینی ہے اور یہاں تک لے کے آنا ہے۔ یہ بعض لوگ یوں پکڑتے ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ اس روایت کو غلط سمجھا گیا ہے۔ یہ جو صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، وہ ہاتھ یوں رکھنا ہے اور یہاں تک ذراع تک لے کے آنا ہے، اگلا حصہ جو ہے۔ کیا فرق ہے ان تینوں میں؟ جو پہلا تھا وہ کیا تھا؟ ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر اور سیدھا کر لینا ہے، جب سیدھا کریں گے تو جوڑ پہ بھی ہاتھ آئے گا اور آگے اس ہاتھ کے حصے کا جو ہے ذرا سائج وہاں تک آئے گا۔ دوسرے میں آپ نے قبض کرنا ہے، تیسرا جو ہے آپ نے یوں آگے کر کے رکھنا ہے ہاتھ کو۔ نہیں نہیں، اس طرح نہیں، یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ آپ دیکھتے جائیں پلیز، تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے اور کرتے بھی جائیں، تاکہ آپ کو کرنے لیے آسانی ہو۔ تو نسائی میں دو روایات ہیں، قبض کرنے والی یوں پکڑ لیں آپ، اکثر لوگ پکڑ کے رہتے ہیں یہ پکڑنے والا، یا دوسرا اسی ہاتھ کو پکڑے نہیں، اسی جگہ پہ سیدھا کر دیں۔ یہ دونوں نسائی کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت تھوڑا سا آگے ہاتھ کو کر کے یوں کر لیں۔ یہ تینوں طریقے درست ہیں اور سننے سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے دعا الاستفتاح۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کا جو نگاہ ہے کہاں ہونی چاہیے؟ بیہقی کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کی جگہ پر اپنی آنکھیں کر لیتے اور دیکھتے، اپنی نگاہ سب سجدے کی طرف، بیہقی کی روایت میں آیا ہے، اور سجدے کی طرف اپنی آنکھیں کر لیتے تھے۔ پھر دعا استفتاح ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے، جو معروف دعا استفتاح ہے وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہ بحمدک تبارک وتعالیٰ ولا الہ غیرک۔ اسے بخاری کی روایت میں آیا، اللہ باعث بین بین خطایا مبعث المشرق ومغرب الآخر الحدیث، اسے بخاری کی روایت ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں، دونوں پڑھنا ایک ساتھ مناسب نہیں ہے، کبھی یہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں، دونوں صحیح احادیث ہیں۔ زیادہ تر ہم پڑھی دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نے فرمایا ہے وقال فقل فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ پڑھیں، ولا تجہر بھی، اور اونچی آواز میں نہ پڑھیں۔ تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن بلند آواز میں نہیں، اور اس کو اپنے سر میں، اگر جہری نماز بھی ہو تو امام کو چاہیے کہ وہ بھی سر میں یعنی خفیہ الفاظوں میں بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنے، سورۃ الفاتحہ رکن ہے نماز کا، پڑھنا لازم، اس کے بغیر سورۃ الفاتحہ نماز صحیح نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کی روایت بھی صحیح بخاری سے مسلم میں اسے احادیث میں آئی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر کوئی بھی آپ سورت چھوٹے سے سورہ پڑھنا چاہیں، ابو داؤد کی حدیث میں آیا ہے، روایت میں آیا ہے کہ پھر کوئی بھی آپ چھوٹے سے سورت آپ پڑھ لیں۔ یہ قیام کا طریقہ ہے، سینے کے اوپر بتایا، شروع بتایا سینے کے اوپر، حدیث جو صحیح ہے وہ سینہ ہے۔ سینہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ ناف ہے، ناف سے اوپر سے لے کے یہ جو حد ہے، بعض لوگ یہاں پہ گردن تک لے کے جاتے ہیں، فصل رب کے ونحر سمجھتے ہیں، ونحر جو ہے اپنا ہاتھ گردن تک لے جائیں، یہ خلاف سنت ہے، گردن کا طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ سینہ، یہاں مائک لگے اس لیے نہیں کر سکتا، یہ اوپر والا حصہ جو ہے یہاں پر آپ ہاتھ رکھ لیں، اور اس طریقے سے یہ قیام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب انتقال ہوتا ہے رکوع کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ کی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، یا پھر وہی تھوڑا سا اوپر، دیکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں اوپر اذنین اوپر لے کے جاتے، یہ اذنین نہیں ہے، یہ جو آپ کے انگلی کے جو انڈیکس فنگر جو آپ کے جو انگلی جو حد انگلیوں کی، یہ حد المنقبین ہے، تھوڑا سا اوپر حد الاذنین ہے، یہ اوپر بعض اپنے جو انگوٹھے انگوٹھے لے کے جاتے ہیں یوں اتنا اوپر ہے, یہ خلاف سنت. یہ مطلب نہیں حدیث, مطلب کیا ہے, یہاں تک یہ منقبین ہے, تھوڑا سا اوپر حضرت الاذنین ہے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم تکبیر پڑھتے اور دونوں ہاتھ اپنے کندھے تک اٹھا لیتے, تکبیر پڑھتے اللہ اکبر, پھر رکوع میں چلے جاتے. اب رکوع کی تفصیل دیکھ لیں ذرا, تھوڑا آگے ہو جائے, تھوڑا آگے ہو جائے پیچھے سے. ہاں بارک اللہ فیک. پاؤں سے شروع کرتے ہیں, قبلے کی طرف رخ ہے, ٹانگیں جو ہیں گھٹنے کے جوڑ بالکل سیدھی ہیں, ہاتھ جو گھٹنے کے اوپر ہیں, راحت الکفین جو راحت ہے. ابن خزیمی کی روایت میں صحیح حدیث میں آئے کہ جو ہتھیلی ہے گھٹنے پہ رکھنی ہے, مفرج الاصابع اور اپنی جو انگلیاں وہ کھول لینی ہے, کھلی ہوئی انگلیاں ہیں ٹھیک ہے نا, انگلیاں کھول لیں ٹھیک ہے, اور زور دینا گھٹنے پر تاکہ سیدھے ہو جائیں. یا بازو جو ہے بالکل سیدھے ہیں, بازو یوں ٹیڑھا کرے ذرا, یہ ٹیڑھے بازو جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, بازو یوں رکھتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے. بازو بالکل سیدھے, حدیث میں ہے کہ بالکل سیدھے بازو ہونے چاہیے اور کمر بالکل سیدھی ہے. اچھا سر جو ہے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر نہ جھکاتے اور نہ اٹھاتے, تو نگاہ کہاں پہ ہوگی, بالکل سیدھا جہاں پر آپ کی کمر سیدھی ہوتی ہے, کہ اگر آپ سجدے کی طرف دیکھتے تو سر اٹھانا پڑے گا, منع کیا گیا. اگر پاؤں کی طرف دیکھتے تو سر جھکانا پڑے گا, جبکہ صحیح بخاری کی حدیث میں کیا آیا ہے کہ سر بالکل ہموار ہے کمر کے ساتھ, کمر سیدھی سر بھی سیدھا. ذرا اس طرف مڑے ذرا تاکہ پتہ چلے کہ کمر کیسے سیدھی ہے, سائڈ پہ ہو جائے ذرا تاکہ سائڈ پہ پور سیدھے ہو جائیں, سیدھے ہو جائیں, سیدھے ہو جائیں. اب اس طرف رخ کریں, اس طرف, ہاں اب دیکھیں, اب رکوع کریں دوبارہ. اب کیونکہ کمر نہیں ذرا تھی, کمر بالکل سیدھی سر بھی سیدھا ہے, اس طریقے سے یہ جو رکوع ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, پھر کہ سمع اللہ لمن حمدہ, ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, اور سر اٹھاتے ہوئے رفع دین پھر کرنا ہے اور کندھوں تک لے کے جانا ہے, یا پھر وہی تھوڑا سا اوپر کانوں کی حد تک لے کے جانا ہے. اور یہ دعا پڑھنی ہے, کیا دعا پڑھنی ہے, ربنا ولک الحمد, یہ سے مسلم کی حدیث میں ہے, حمدا کثیرا طیبا مبارکا, اسے بخاری کی روایت ہے. ہاں ہاتھ بندے بتائے, رفع دین کرنا ہے کندھوں تک یا تھوڑا سا اوپر کرنا ہے, تو کندھے کا معاملہ زیادہ آسان ہے, تو کندھوں تک لے کے اسی ایک قاعدے کو لے لیں آپ. حدیث میں دونوں لفظ آئے ہیں, اسے میں بابر دونوں لفظ بیان کرتا ہوں, ورنہ کندھے تک لے کے آئیں تو ٹھیک ہے. سیدھا کرو, دیکھیں ہتھیلی سیدھی, انگلی سیدھی, اس طریقے سے. بارک اللہ فیک. ہاں اس طریقے سے نا, آپ نے مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو ہے اس طریقے سے, یہ نہیں نہیں یہ سیدھا انگلی جو ہے نا اس طریقے سے سیدھا, یوں بھی کر سکتے ہیں, یوں بھی کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے انگلی اٹھا کر, لیکن یہ انگلی سیدھی ہونی چاہیے اس طریقے سے. ربنا ولک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اچھا اس کے بعد پھر بارک اللہ فیک, اس میں جو ہے اب ہاتھ چھوڑنے ہاتھ باندھنا ہے. مقدمے ایک چیز رہ گئی تھی جو میں بتانا چاہتا تھا, اختلاف کے دو قسم, ایک اختلاف بعید ہے, ایک اختلاف قریب ہے. اختلاف بعید وہ اختلاف جس میں بغیر دلیل کے ہو, اختلاف بعید ہے, دلیل نہیں ہے وہ بغیر دلیل کے عمل کیا جا رہا, یا ضعیف روایت کو کسی عالم نے صحیح سمجھا اس پہ عمل کیا ہے, جب محقق علماء نے کہا کہ ضعیف اس پہ عمل کرنا یہ بعید ہے. ٹھیک ہے نا, قریب جو اختلاف ہو کیا ہے کہ دلیل صحیح ہے, دلیل کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. اب اس قریب اختلاف میں سے ایک یہ اختلاف ہے کہ ہاتھ کو کیا چھوڑنا ہے رکوع کے سر اٹھانے کے بعد, چھوڑنا ہے یا واپس سینے پہ باندھنا ہے, علماء کا اس میں اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے, دوسرا قول ہے کہ سینے پہ رکھنا ہے. جو قراج ہمیں سمجھتا ہوں اللہ علم, میری کوئی حیثیت نہیں اس میں, جو علماء شیخ بن باز رحمہ اللہ, شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے جو دلیل پیش کی ہے, بلکہ جس نے یعنی علامہ البانی کا موقف ہے کہ ہاتھ چھوڑنا ہے, شیخ بن باز رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ ہاتھ کو باندھنا ہے. میں دونوں علماء کسی ذکر کرتا ہوں کہ سعودی عرب میں ہم اکثر ان علماء کا نام لیتے ہیں اور ان کی بات کرتے ہیں, ورنہ پاکستان انڈیا میں بھی جو اہل حدیث جماعت ہے, جو علماء وہ بھی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, وہ علامہ البانی کا موقف یعنی اختیار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ دلیل قوی ہے. اچھا مزے کی بات, حدیث ایک ہی ہے, نہیں دونوں بس دلیل ایک ہی ہے. دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب اپنا سر رکوع سے اٹھا لو سیدھے ہو جاؤ, یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر واپس آ جائے, جوڑ واپس آ جائے, کہ کیا مطلب, اس میں اختلاف ہوا ہے. تو جنہوں کا ہاتھ چھوڑنا ہے ان کا جوڑ اس وقت واپس نہیں آ سکتے واپس اپنی حالت میں جب تک کہ ہاتھ سیدھے نہ ہو, اور جن علماء کہنے ہاتھ واپس سینے پہ آنے چاہیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں اگر آپ دیکھیں ہاتھ کی حالت کیا ہوتی ہے نماز کے دوران، نماز سے پہلے نہیں، نماز سے پہلے تو ہاتھ آپ کے یوں لٹکے ہوتے ہیں، نماز کے دوران ہاتھ کہاں پہ ہوتے ہیں آپ کے؟ نمبر ایک، نہیں سنیں، یا تو تکبیر کرتے ہوئے یعنی کندھے کے سامنے ہوں گے رفع دین کرتے ہوئے، یا آپ کے سینے پہ ہوں گے جیسے کہ دلیل میں نے بیان کی ہے قیام کی حالت میں، یا گھٹنے پہ ہوں گے رکوع کی حالت میں، یا زمین پہ ہوں گے سجدے کی حالت میں، یا رانوں پہ ہوں گے تشہد کی حالت میں، کوئی اور طریقہ ہے ہاتھ رکھنے کا؟ اچھا، یہاں تک کہ ہر جوڑ واپس چلا جائے، نماز سے پہلے چلا جائے، نماز کے اندر چلا جائے، نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے، نماز سے باہر کی بات ہے، نماز سے پہلے کی حالت، اگر نماز سے پہلے کی حالت مقصود ہے تو پھر ہاتھ چھوڑ دے، اگر نماز کے اندر کی حالت مقصود ہے تو پھر ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے؟ سینے پہ ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قول راجح ہے، شیخ بن باز رحمہ اللہ کا علامہ اور شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کا یہ قول راجح ہے، اور اگر کوئی ساتھی ہاتھ چھوڑنا چاہے ان کے پاس ان کی دلیل ہے، یہ قریب اختلاف ہے کیونکہ دلیل کی روشنی میں اختلاف ہے، اس کی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ضعیف حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہے یا ثقات کو چھوڑ کر صرف اپنے امام کا قول کرنا چاہتا ہے، یہ بعید اختلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں آئے گی، دعا بھی ہو گئی، ہاتھ بھی پتہ چل گیا ہے، سجدے کی جو طریقے، تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے، سے بخاری کی روایت میں آیا ہے، اور سجدے کرتے ہوئے سات اعضاء، سے بخاری میں سبع اعضاء جو ہے، پھر اشارہ کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانے کی طرف، ناک کی طرف ایک، دونوں ہتھیلیاں دو، دونوں گھٹنے کتنے ہوئے؟ پانچ، اور پھر جو پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، اچھا پاؤں کی انگلیاں دیکھیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا، پھر میں دکھاؤں گا، میں جو پاؤں کی انگلیاں قبلے کے رخ ہونا چاہیے اور دونوں ایڑیاں ملی ہونی چاہیے اس طریقے سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے، پاؤں کی انگلیاں جو ہیں قبلے کی طرف ہیں آگے یوں مڑی ہوئی قبلے کی طرف، اور دونوں ایڑیاں جو ملی ہوئی ہیں وہ ایڑیاں دونوں اوپر ہیں، کھلی نہیں ہونی چاہیے، دور نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی پاؤں یعنی انگلیاں آگے، انگلے کا رخ اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو پنڈلیاں ہیں وہ رانوں سے دور ہیں، کمر اٹھی ہوئی ہے، یہ دونوں بازو جو ہیں چیسٹ سے اور یعنی سینے سے دور ہیں، دونوں ہاتھ ہتھیلے جو ہیں قبلے کی طرف ہیں اور زمین پر زور دے رہے ہیں، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اب اچھا، دونوں ہاتھ جو ہے کہاں پہ ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا نیچے کریں، نہیں تھوڑا سا نیچے کریں، یہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ کندھوں کے سمت میں ہونا چاہیے، حد المنکبین، دیکھ منکبین کندھے جو ہیں آپ کا، یہ رول ہونا چاہیے نماز میں، تو اس طریقے سے نیچے کندھے کے سمت میں ہونے چاہیے۔ اچھا، دونوں انگلیاں جو ہیں اس طریقے سے رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد رخ قبلے کی طرف ہے یا بیہقی کی روایت میں آیا ہے؟ بیہقی میں آیا کہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا، ٹھیک ہے، کچھ چیز رہ گئی ہے، بتایا میں نے شروع میں کہ پیشانی اور ناک دونوں کا ہونا زمین پر لازمی ہے، بعض لوگ غلطی کرتے ہیں اور یا پیشانی ہوتی ہے یا ناک ہوتا ہے، درست نہیں، غلط ہے، دونوں ہونے چاہیے۔ اچھا، اور اطمینان کون سے بخاری کی حدیث میں آیا ہے، سب سے اہم چیز اس پورے معاملے میں اطمینان ہے کہ اطمینان کے ساتھ کرنا ہے۔ اچھا، دعا کیا پڑھنی ہے؟ رکوع میں رہ گئی تھی اور سجدے میں، سجدے میں دعا ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی جو ہے ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے اور صحیح حدیث ہے۔ دوسری حدیث کسی کو یاد ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، صحیح بخاری کی روایت میں۔ مسلم کی حدیث میں کیا آیا ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تین، یہ تینوں اذکار مسنون اذکار ہیں، جو معروف ذکر ہم کرتے ہیں سبحان رب الاعلی، ان میں سے کوئی بھی پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان رب العظیم، مسند احمد میں آیا ہے، صحیح سند کے صحیح حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں وہی سبحانک اللہم بحمدک اللہم اغفر لی، صحیح مسلم میں سبح القدوس رب الملائکۃ والروح، ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ یاد کر لیں، آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے بیٹھا ہے جلسے بین سجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان میں، اچھا بارک اللہ، سجدے میں جانے سے پہلے چیز رہ گئی کہ سجدے میں جاتے ہوئے ابن خزیمہ کی روایت میں آیا ہے صحیح حدیث، اس طرف رخ کریں، بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو اجر دے، جزاک اللہ خیر، کہ پہلے ہاتھ رکھنے ہیں زمین پر یا گھٹنے کیا رکھنے ہیں؟ دو روایات ہیں، دو روایات ہیں، جو ضعیف روایت گھٹنے والی روایت ضعیف ہے، جو صحیح روایت ابن خزیمہ میں جو آئی ہے وہ پہلے ہاتھ رکھنے ہیں اور پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے، اس طریقے سے ہاتھ رکھنا ہے اور پھر سجدہ کرنا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ اٹھا لیتے، سر اٹھاتے سجدے سے تکبیر پڑھتے ہوئے، جس کو صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، اور بیٹھ جائے۔ یہ جلسہ، جسے جلسہ کیا کہتے ہیں، جلسہ استراحہ بھی کہتے ہیں، افتراش بھی کہتے ہیں، جو طریقہ بیٹھنے کا ہے۔ اچھا، آپ کے دو پاؤں ہیں، دائیں پاؤں کو اٹھانا ہے اور بائیں پاؤں کو آپ نے بچھا دینا ہے، افتراش فرض سے دیکھیں ذرا، ایک پاؤں اٹھا ہوا ہے، دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہیں، اور بایاں پاؤں جو ہے آپ نے بچھا دینا ہے اور آپ نے اس پہ بیٹھ جانا ہے، یہ مسنون طریقہ ہے جیسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ اچھا، اس طرف رخ کریں آپ، سے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ دونوں ہتھیلیاں جو ہیں رانوں پہ ہونی چاہیے، اس طریقے سے۔ اور ایک روایت میں گھٹنے والی بھی روایت، یہ بھی صحیح، لیکن یہ صحیح مسلم کے حدیث میں اس طریقے سے دونوں اپنے رکھنا ہے۔ اچھا، پڑھنا کیا ہے، دو اس میں حدیث، ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اور حاکم میں، اور اصحاب السنن سوائے امام نسائی کے کون ہیں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث میں آیا ہے، یہ پیاری دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وعافنی وعافنی وارزقنی، یہ سات بڑی پیاری دعائیں ہیں واللہ۔ اور کئی لوگ اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کرتے ہیں، یعنی وہ کون سی چیز جو آپ نے رب سے نہیں مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کچھ چیز رہ گئی ہے، مجھے بتائیں کیا رہ گیا ہے، آپ رب سے چاہتے کیا ہو، اور کتنی خوبصورت دعا ہے، وہ جگہ دیکھیں آپ۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے امام نے کہا کہ کچھ نہیں پڑھنا ہے، کہ فوراً سجدہ کرتے ہیں، بیٹھتے فوراً سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں یاد رکھیں ایک رکن چھوٹ جاتا ہے، کون سا ہے، ایک تو اپنا آپ کو اس خیر سے دعا سے محروم کرنا ہے، وہ الگ بات ہے، اطمینان کا رکن جو یہ چھوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں آپ جب یہ دعا پڑھتے ہیں، اطمینان سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، اطمینان بھی ہے، رکن بھی پورا ہو گیا ہے، نور علی نور، کہ آپ کو یہ دعا بھی اپنے رب سے مانگنی ہے، اللہم اغفر لی من مغفرت فرما، اور ارحمنی مجھ پر رحم فرما، وعافنی عافیت کی دعا ہے، اور واجبرنی اللہ تعالیٰ میں ٹوٹوں مجھے جوڑ دے، ورفعنی درجہ بلند فرما، وہدنی ہدایت عطا فرما، آخری دو میں اس سے پہلے وعافنی وہدنی ورفعنی ہو گئے، ورزقنی آخری اور مجھے رزق عطا فرما۔ کیا چھوڑا ہے آپ نے، ہر خیر طرف سے مانگ لیں، سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں سنت کا نور۔ اچھا، پھر تکبیر پڑھتے دوبارہ اللہ اکبر کہتے سے بخاری روایت میں، اور پھر سجدہ کرتے اسی طریقے سے جیسے پہلے سجدہ کر چکے ہیں۔ ٹھیک، یہ مکمل رکعت ہو گئی آپ کی۔ آخر میں میں بتاؤں، سوال جب بعد میں، آخر میں تشہد کی بات آ گئی ہے۔ تشہد دو ہیں، پہلا تشہد ہے اور دوسرا تشہد ہے۔ تشہد الاول میں بیٹھنا کیسے اور کہنا کیا ہے، بیٹھنا کیا، جیسے کہ پہلے ابھی ہم نے دیکھا کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک فرق کس چیز کا ہے، دائیں ہاتھ کا ہے۔ تشہد میں جو دائیں ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں یوں حلقہ بناتے تھے اور انگلی اٹھاتے تھے۔ جی، وہ بتاتا ہوں میں، پہلے تشہد پہلے رکعت، دوسرا رکعت ہو گئی نا۔ اچھا، دوسرے رکعت، ٹھیک ہے، دوسرے رکعت کھڑے ہونے سے پہلے جلد استراحہ ہے، سے بخاری کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تاک رکعت کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے، یعنی پہلی رکعت آپ نے دو سجدے پر رکعت پڑھ لی، دو سجدے کر لیے، اب دوسری رکعت کے اٹھنے کا آپ نے جانا ہے، دوسری رکعت کے لیے بیٹھیں، اب سر اٹھائیں، اب بیٹھنا ہے تھوڑی دیر، پھر اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے، سے بخاری کی روایت میں آیا ہے، دوسری رکعت کے لیے۔ کیا چیز، دونوں ٹھیک ہے، وہ بھی مؤذن کیا لفظ آیا ہے، اور یہ سیدھے ہاتھ رکھنے اور پھر اٹھنے، ہاتھ نیچے رکھیں اور پھر اٹھے، اٹھے کھڑے ہو جائے، کہ ہاتھوں کے دباؤ سے زور کر کے، اور پھر آپ نے ہاتھوں پہ اعتماد کر کے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ بارک اللہ، یہ طریقہ، بارک اللہ فی۔ اچھا، اب رہ گئے تشہد کی بات ہم کر رہے تھے، ٹھیک ہے، بارک اللہ فی۔ تشہد کی بات سے مسلم کی روایت میں ہے کہ جو بائیں ہاتھ ہے آپ نے سیدھا رکھنا ہے اور دائیں ہاتھ سے حلقہ بنانا ہے, یوں ہاتھ یوں رکھنا ہے, پھر آپ نے انگی سے شہد اٹھا دینی ہے. اور جب اس انگی سے شہد اٹھائیں گے آپ تو آپ کا جو انگوٹھا ہے یہ جو درمیان والی انگلی اس کے ساتھ مل جائے گا اور ایک حلقہ سا بن جائے گا یوں. اچھا اب انگلی کو رکھنا کیسے ہے, اس میں چار مختلف طریقے آپ کو نظر آئیں گے یا پانچ تقریباً, میں جو مسنون ہے وہ بتاتا ہوں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں جو غلط طریقے کو دیکھیں, ہاتھ رکھے رہتے ہیں اسے, جب تشہد پڑھتے ہیں اور تشہد میں کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تب انگلی اٹھاتے ہیں اس طریقے سے. یہ سنت سے ثابت نہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یوں انگلی اٹھائے رکھتے ہیں, یہ بھی درست نہیں ہے. جو سنت سے ثابت ہے وہ کیا ہے, یوں حلقہ بنانا ہے اس طریقے سے, یوں دائیں ران پہ رکھنا ہے. اچھا اب انگلی کیا جو ہے, یہ تو تھا اختلاف بعید, یہ نہیں کرنا. اختلاف قریب کیا ہے اس میں, اب انگلی کی حرکت جو ہے کرنی ہے کہ نہیں کرنی, کب حرکت دینی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ انگلی کو اٹھا کے رکھیں, حرکت بالکل دینی نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حرکت دینی ہے اور اس طریقے سے ہلاتے رہنا ہے. بہیقی کی روایت میں آیا ہے یرفعها یشیر بها یحرکها. اچھا یرفع اٹھانا ہے, یہ اشارہ ہے یشیر بها یحرکها, اور بہیقی کی روایت میں آیا ہے یدعو بها, اشارہ کے لفظ ہے مسلم کی حدیث میں ہے یرفعها یحرک یدعو بها, یہ جو تین لفظ ہیں بہیقی کی حدیث میں آئے ہیں. اچھا یرفع تو رفع ہو گیا ہے, اشارہ بھی ہو گیا ہے. یحرک سے کیا مراد ہے, یحرک فعل مضارع ہے اور حرکت دینی ہے. اچھا حرکت کیسے دینی ہے, ایک یہ طریقہ ہے, یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس میں اشارہ ختم ہو جاتا ہے. اشارہ کو برقرار رکھ دے کہ تین چیزیں برقرار رکھنی ہے, رفع کو برقرار رکھنا ہے, اشارہ کو برقرار رکھنا ہے, حرکت کو برقرار رکھنا ہے. کیسے ممکن ہے, کیسے ممکن ہے اس طریقے سے, اس میں حرکت تو ہے لیکن اشارہ ہے, اشارہ نہیں ہے اس میں, تو تینوں برقرار کیسے رکھا جائے گا کہ اشارہ بھی ہو, اشارہ ایسے ہوتا ہے اشارہ, اشارہ بھی ہو اور حرکت بھی ہو, کیسے ممکن ہے. یہ طریقہ ہے, تھوڑا سا آپ نے حرکت دینی ہے, وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے, یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے. یہ دعو بہا دعا کرتے رہیں گے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب دعا کا لفظ آتا ہے تب اس کو ہلانا, مسلسل نہیں ہلانا. اب ہلانے کے بھی دو طریقے ہیں, ایک یہ ہے کہ مسلسل ہلنا ہے, دوسرا ہے جب دعا مانگتے ہیں تشہد میں تب آپ حرکت دیتے ورنہ حرکت نہیں دیتے. ان میں سے جو قول راجح ہے وہ یہ ہے واللہ اعلم کہ مسلسل حرکت دیں, کیونکہ دعا کی دو قسمیں, دعا طلب آپ رب سے مانگتے, دعا العبادہ مسلسل آپ جو بھی ذکر کرتے ہیں وہ دعا میں ہے, تو دعا طلب اور دعا المسئلہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں, اور مسلسل آپ نے اس طریقے سے حرکت دینی ہے آپ نے بھئی شروع سے آخر تک. تشہد میں صرف کلمہ شہادت کا انتظار نہ کریں, جو ہی آپ تشہد پر بیٹھے التحیات للہ سے شروع جواب کرتے تب سے حرکت آپ نے دینا شروع کرنی ہے آخر تک. اچھا پڑھنا کیا ہے, صحیح بخاری کی روایت میں آیا التحیات للہ والصلوات الطیبات, السلام علیکم نبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے, اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ سب صحیح بخاری کی روایت, صحیح بخاری کی تیسری روایت میں آیا ہے کہ آپ نے کچھ دعائیں مسنون بھی ہیں, دو دعا ہیں اور دونوں ایک صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے جو ہم پناہ مانگتے ہیں, اللهم نعوذ بك عذاب القبر عذاب النار من فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال. اسے خود دوسری روایت میں صحیح بکر صدیق نے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ مجھے ایسی دعا بتائیں جو میں نماز میں رب سے مانگا کروں, اللهم اني ظلمت ظلما كثيرا ولا اغفر بل انت فاغفر لي وتب عندي وارحمني انت الغفور الرحيم. یہ جو دعا یہ پڑھیں, یہ مسنون دعا. اس کے بعد جو بھی آپ دعا رب سے مانگنا چاہتے ہیں اب مانگ لیں, جو بھی دعا آپ رب سے مانگنا چاہتے ہیں حدیث میں آیا ہے پھر دعا مانگ لیں. اب یہ دعا کے مقام ہے جی, اپنی زبان میں علماء کا اختلاف ہے, صحیح قولیہ کہ آپ مانگ سکتے ہیں. اچھا آخر میں کیا بچا ہے, السلام. سلام کا جو طریقہ ہے جو صحیح متفق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے بارک اللہ فیک کہ ان کی شہادت اٹھاتے ہوئے جو نگاہ ہے وہ ان کی شہادت کی طرف ہونی چاہیے, نہ کہ سجدے کی طرف، سجدے کی جگہ پہ نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بحق کی روایت میں آیا ہے کہ ان کی شہادت کی طرف انگلی، آپ کا جو رخ ہے اور نگاہ ہے، ان کی شہادت ہونی چاہیے، یوں طریقہ آپ نے بیٹھنا ہے اور یوں دیکھتے رہنا ہے، وہاں پہ نہیں دیکھنا، آپ نے انگلی کی طرف دیکھنا ہے۔ بارک اللہ فیک، نے یاد دیا ہے، ٹھیک ہے، کیا چیز؟ تورک، ہاں آخر میں۔ اچھا، جو چاہو بیٹھنے کا طریقے، دو طریقے ہیں، اگر نماز ہے دو رکعت والی تو اس میں افتراش جلسہ جو اس طریقے سے بیٹھنا ہے، دو طریقے، ایک تو افتراش جیسے کہ دکھایا گیا ہے آپ کو، دوسرا اعقاق کا طریقہ بھی ہے، دکھائیں ذرا پھر سے۔ یہ جو افتراش کا طریقہ ہے، اگر دو رکعت والی نماز ہے چاہے فرض ہو یا نفل ہو، یوں بیٹھنا ہے کہ دایاں پاؤں مڑا ہوا ہے، انگلیاں قبلے کی طرف ہے اور بائیں پاؤں پہ بیٹھا ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے اعقاق کا طریقہ، دونوں پاؤں اٹھائیں، دونوں پاؤں اٹھائیں، دوسرا بھی اٹھائیں، یہ طریقہ بھی سننے سے ثابت ہے، لیکن جو پہلا طریقہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، جو تورک ہے، تورک کیا ہے؟ اگر نماز دو رکعت سے زیادہ رکعت ہے، یا تین رکعت والی یا چار رکعت والی نماز ہے، تو جو آخر تشہد اس میں تورک سے بیٹھنا ہے، تورک سے بخاری کی روایت میں آیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جو بایاں کولا زمین پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو بائیں ٹانگ ہے وہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے آپ نے اسے گزار کیوں رکھنا ہے، اور بایاں پاؤں آپ نے قبلے کی طرف رخ کرنا ہے۔ اگر آپ دور ہیں تو قریب سے دیکھ لیں، جو تورک نہیں جانتے پلیز آپ دیکھ لیں کہ یہ جو طریقہ، اس طریقے سے یہ پاؤں اٹھا ہوا ہے زمین پر، دونوں ہاتھ ران پہ، اس طریقے سے ان کی شہادت اٹھا لیں، جیسے کہ مضمون طریقہ یہ طریقہ ہے۔ اب میں بتاؤں گا تو سمجھانا مشکل ہو جائے گا، دیکھنے سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، یہ تورک کا طریقہ۔ لیکن کب ہے یہ؟ دو سے زیادہ رکعت والی نماز، چاہے مغرب کی نماز ہو، چاہے آپ تین رکعت پڑھ، جو جس میں دو تشہد ہو نا، تو آخری تشہد میں یہ طریقہ ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے اور ابو داؤد کی روایت میں، کئی احادیث میں آیا ہے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ آخر میں سلام، کیا چیز؟ ان کے پاؤں ایسے ہو جاتا ہے، وہ تو قبلہ رخ کر رہے ہیں نا، یہ کیسے قبلہ رخ ہوگا، کیسے ہوگی؟ ویسے نہیں، لازمی نہیں ہے، یہ آسان یہی ہے کہ آپ نے نیچے سے اس کو نکالنا ہے اور اس کو جسے آپ کو راحت ملے اس طریقے سے السلام، پھر اسے السلام پھیلے جب بیٹھے آپ، نہیں اسے بیٹھے رہیں تاکہ پتہ چلے سلام کیسے پھیلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت میں آیا ہے، ویسے متفق علیہ حدیث ہے کہ سلام دائیں طرف پھیرتے اور بائیں طرف پھیرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن کہاں تک کرنا ہے؟ اسے مسلم کے حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے یہاں تک کہ گالوں کی سفیدی نظر آتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی یہ طریقہ جو یہاں تک گالوں کی سفیدی پیچھے کو نظر آئے، صحابہ پیچھے بیٹھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گالوں کی سفید نظر آ جاتے تھے، دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مسنون طریقہ ہے نماز نبوی کا، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اگر کہیں پہ کوئی چیز رہ گئی ہو تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ایک دفعہ اس پہ پریکٹیکلی بتائیں گے انشاءاللہ۔ دلیل کی روشنی میں الگ فضل و کرم سے ہم نے نماز نبوی بیان کی ہے، وہ بعد میں بتا رہا ہوں، غلطیاں تو بہت ہیں، غلطیوں پر انشاءاللہ ایک الگ سے درس ہونا چاہیے، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ اب جو غلطیاں ہوتی ہیں نماز میں، یعنی وہ صرف سلام میں، یہ سلام ہے، یہ سلام یا طریقہ جو ہے، جی انشاءاللہ وہی جو دوسرے درس انشاءاللہ پورا کریں گے، جس میں جو غلط طریقہ ہے، جو غلط غلطی اکثر ہوتی ہیں نمازیوں سے، ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، دیکھیں ہم کوئی معصوم نہیں ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہے، اور عجب بات یہ ہے کہ کیونکہ نماز دن میں پانچ وقت فرض نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ، پھر نوافل بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ پھر تہجد کے نماز، دیگر نمازیں، تو ایک عادت سے بن، ہم اس عادت سے نکلنا چاہتے ہیں، عبادت کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور عبادت کے لیے لازمی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم اس طریقے سے سمجھاتے رہیں اور نصیحت کرتے رہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت قدمی ملے گی، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے کہا ہے اس پہ صحیح عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کی طرف راغب ہوں۔ جو کوئی ہے شخص یہ نہ کہ ابھی تک میں غلط پڑھتا ہے، پچھلے نماز سب ضائع ہو گئے، نہیں ضائع ہوئے، وہ آپ کا علم اس حد تک تھا، اللہ اس کو قبول فرمائے، اب آپ کا علم میں ترقی ہو، یہاں تک آپ پہنچے ہیں، اور ہمارا جیسے شروع سے میں نے کہا تھا، ہمارا اصل مقصد اتباع سنت، اتباع سنت کا یہ طریقہ ہے، دلیل کی روشنی میں طریقہ بیان کیا گیا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ جو غلطیاں ہیں اور جو بعض غلط فہمی ہوئی ہے اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ جی
اٹھنا ہوتا ہے،
وہ کہ سوال ہے کہ جس میں دو تشہد ہوتے ہیں نماز میں تو جو پہلا تشہد ہے اس میں دعا پڑھی تشہد کے بعد کیا ویسے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے؟ تشہد پڑھنا کافی ہے، اس میں تشہد پڑھنا ہے وہ درود ابراہیم علامہ البانی فرماتے ہیں پڑھ سکتے پہلے تشہد میں، اچھی بات ہے، لیکن دعا کا ہی وقت نہیں ہے، آخر تشہد میں آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، پہلا تشہد مختصر ہوتا ہے اس میں آپ صرف تحیات تشہد پر تحیات پڑھنی ہے اور پھر وقت ملے آپ کو اگر آپ نماز باجماعت پڑھیں اور امام وقت دیتے ہیں آپ کو تو درود ابراہیم کے ساتھ پڑھ لیں، نہیں تو تشہد پر یعنی اکتفا کریں اور کلمہ شہادت پڑھیں اس کے بعد پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ اور جب اس تیسرے دن اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں چیز رہ گئی ہے تو رفع دین کرنا ہے، دونوں ہاتھ کندھوں کی طرف لے کے آنے ہیں، یہ چیز رہ گئی تھی، تو تیسری رکعت پہ جب آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو رفع دین بھی کرنا مسنون ہے۔ بھائی کا سوال وہی اختلاف قریب والا پھر سوال آیا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور امام جو ہے رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں اور ہم رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، کیا وہ رکعت جس رکعت کے رکوع کے ہم شامل ہوئے ہیں کیا دوبارہ دہرائیں یا اسے نہ دہرائیں اور رکوع ہو جائے گا؟ اگر آپ نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا ہے اور اطمینان سے کم ایک مرتبہ پڑھ لیا ہے سبحان رب العظیم تو آپ کی رکعت ہو گئی، یہ قول راجح جو میں سمجھتا ہوں اور اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول علماء کا یہ ہے کہ رکعت نہیں ہوتا دوبارہ رکعت پڑھنی ہے، دوسرا علماء کا قول یہ ہے کہ رکعت ہو جاتی ہے۔ اچھا جو علماء کہتے اچھا مزے کی بات ہے دونوں کی دلیل ایک ہے، صحیح بخاری کی روایت سیدنا ابو بکر صحابی ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی معروف حدیث ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں رکوع میں چلے جاتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں رکوع کی حالت میں صف میں شامل ہو جاتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملتی ہے صحابی کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں لا تعد، ایسا مت کرے، زادک اللہ حرصاً ولا تعد، اللہ تعالیٰ آپ کی چاہت میں مزید اضافہ فرمائے، ایسے دوبارہ مت کرنا۔ تو جن علماء نے کہا رکعت نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا ہی کافی ہے، ایسے دوبارہ مت کرنا۔ اور جو علماء کہتے ہیں کہ رکعت ہو گئی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمائے کہ دوبارہ مت کریے، تو نہیں فرمائے کہ ایک رکعت دوبارہ جا کے پڑھ لیں، اگر رکعت نہ ہوتی تو دوبارہ جا کے کہہ دیتے کہ آپ کی جو ایک رکعت باقی جا کے رکعت پڑھ لیں۔ برائے اس میں علماء کا قوی اختلاف ہے، علامہ البانی رواء الغلیل میں بڑی پیاری تفصیل سے بات کی ہے اور فرمایا کہ پانچ صحابہ سے ثابت ہے کہ رکوع میں شامل ہونے کے بعد رکعت دوہرائے نہیں کرتے تھے، اور اس میں چار فقہا کا اتفاق ہے، اور دور حاضر کے جو یعنی محدثین علماء ہیں شیخ بن باز، ابن عثیمین، علامہ البانی، سب کا یہ قول ہے کہ رکعت ہو جاتی ہے دوبارہ رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن علماء کے نزدیک یا جو ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ رکعت نہیں ہوئی، جیسے کہ ہمارے برصغیر میں حدیث علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ رکعت نہیں ہوتی، تو اگر آپ یہ قول راجح سمجھتے ہیں، آپ کا تقویٰ یہ سمجھتا ہے، آپ رکعت دوبارہ پڑھ لیں، لیکن ان کو برا مت کہیں جو یہ قول لیتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے، سب کے پاس اپنی دلیل ہے اور اختلاف قریب ہے، بعید نہیں ہے، یہ نہیں کہ کوئی ضعیف حدیث پہ عمل کر رہا ہے، نہیں، حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اس کے سمجھ میں تطبیق میں اختلاف ہو گیا ہے، اس کی اتنی گنجائش ہے اور کوئی حج نہیں۔ تو قول راجح یہ ہے، واللہ اعلم، اگر آپ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں تو رکعت ہو جائے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ رکعت نہیں ہوئی تو دوبارہ رکعت پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک۔ غلطی جب بتائیں گے یہ بھی بتائیں گے بارک اللہ فی، جب دروازہ کھل کے غلطی کو 10 سوال اور بھی آئیں گے، کافی وقت ہو گیا ہے بھائی، آخر میں بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے امام سجدے کی حالت میں ہوتا ہے انتظار کرتے جب تک امام سر نہیں اٹھاتا، غلط ہے، فوراً جیسے امام کی حالت ہے فوراً اپنے نماز میں شامل ہو جانا ہے، انتظار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو آپ خیر سے محروم کر رہے ہیں، کیوں کھڑے آپ، کیا کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار ہے آپ کو؟ عورتوں کی نماز میں مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں، جو غلطی بیان کریں گے عورتوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں دلیل کی روشنی میں انشاءاللہ بات بیان کریں گے۔ آپ آخر میں آپ کی سورہ فاتحہ نہیں ہوئی اور قیام بھی نہیں ہوا، دو رکن آپ کے چھوٹ گئے، قیام بھی تو رکن ہے نا، کھڑے ہونا رکن ہے نا، یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے یہ نہیں فرمایا جا کے رکعت پڑھو، منع فرمایا ایسا مت کرو، یہ لمبی بات ہے، میں بتایا آپ کو، علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانچ صحابہ میں سے، پانچ صحابہ، ابو بکر صدیق بھی شامل ہیں، صدر زید بن ثابت ہے، عبداللہ بن عمر ہیں، صدر عبداللہ بن زبیر ہیں، پانچ صحابہ زید بن ثابت ہے، پانچ صحابہ کا نام لے کے فرماتے ہیں رکوع میں شامل ہو کے رکعت نہیں دہرایا کرتے تھے، کیا صحابہ پتہ نہیں تھا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی یا قیام نہیں ہوا؟ تو دو رکن چھوٹ گئے، لیکن اس حدیث کی وجہ سے رکعت ہو جاتی ہے. آپ کے نزدیک رکعت ہوئی تو پڑھیں، میں نے پہلے سے کہا ہے یہ کوئی اختلاف بڑا اختلاف نہیں ہے، قریب اختلاف ہے، دلیل کروش میں بھی اختلاف ہے، آپ دہرا لیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو نہیں دہرا ان کو برا والا مت کہیں. اس میں بعض لوگ سختی سے کام لیتے ہیں اور مناظر پر اتر ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ نماز نہیں ہوئی، یہ لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ فتنے باز ہیں. یہ بھی کیا فتنے کی بات ہے؟ یہ دلیل کروش، یہ بھی دلیل کروش، اس میں علماء کا اقوال ہے. اور کیا پانچ صاحب فتنہ چاہتے تھے؟ نعوذ باللہ. محققین علماء سے دور حاضر کے حدیث میں فرماتے صحیح سند سے ان پانچ صحابہ سے ثابت ہے، صحیح سند سے کہ صحابہ بھی نعوذ باللہ فتنے باز تھے نعوذ باللہ. تو ہمیں تھوڑا سا نرمی اختیار کرنی چاہیے، یہ اختلاف قریب ہے. اس اختلاف کو اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا تقوی کے ترکت نہیں ہوئی آپ دہرا لیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا تقوی آپ کو یہاں پہ لے کے جاتا ہے. لیکن جن کا تقوی یہ کہتا ہے کہ رکعت ہو گئی، ان کو آپ کیوں کہتے ہیں نہیں ایک رکعت پڑھیں؟ یہ بات درست نہیں ہے. اللہ اعلم. کس کا سلام کرنے والا کون سا زیادہ طریقہ ہے؟ یار غلطی کی بات نہیں، غلطی اگلے درس میں ہے.
سلام کے دوسرے طریقے بھی ہیں جو مطلب ایک جگہ پہ رک کے پھر سلام کرنا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا وہ برکاتہ مجھے یاد نہیں، اللہ اعلم، دیکھیں گے انشاءاللہ بتائیں گے. اچھا میں نے بتایا سے مسلم کے یہ الفاظ ہیں، اگر آپ کو دلیل تو مجھے بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے. میں جو بات دلیل کی روشنی میں کی ہے، مجھے اس وقت یاد ہے کس حدیث میں ہے کہ وہ برکات کا لفظ ہے کہ نہیں، میں اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں.
مغرب کے اندر اگر امام کو تیسری رکعت میں جڑے تو پھر تشہد کا کیا سلسلہ؟
بیٹھیں گے آپ تشہد میں، آپ کی ترتیب لازمی ہے مغرب کی نماز میں شامل ہو تیسری رکعت میں، آپ ایکسٹرا تشہد میں بیٹھیں گے تاکہ آپ کے دوسری رکعت میں تشہد ہو، ترتیب نہیں توڑ سکتے.
ہماری جو دوسری رکعت ہوگی اس میں بھی تشہد میں بیٹھنا؟
جی ہاں،
تو یعنی کہ
تین تشہد ہو جائیں گے.
بارک اللہ. آخری
کس لیے؟
جب آخری
ہاں
تو آپ پوری تحیات پڑھتے ہیں یا
نہیں؟ نہیں، آپ اتنی پڑھے درود ابراہیم تک بس، کیونکہ آپ کا تشہد آخری باقی، آپ کا آخر تشہد نہیں ہے، امام کے آپ کا نہیں ہے، آپ آخر تشہد میں آپ مکمل تشہد پڑھیں. واللہ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک.